الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی ہماری مجلس یہاں جامعہ دار الاحسان جن 13 بچوں نے جن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز اور احترام کی غرض سے منعقد کی گئی. یہ طلبہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اپنے مربیوں اور اپنے اولیاء اور دیگر مخلصین کے سامنے سنائیں اور اس طرح گویا ان کا اعزاز و احترام ہو. جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا تھا وہ الحمدللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا. ابھی ان 13 بچوں نے ہمارے سامنے اپنا آخری سبق سنایا اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا احترام ہوا. ایسے مواقع پر کچھ مجلس کی مناسبت سے دو چار باتیں بھی عرض کر دی جاتی ہیں, اور چونکہ قرآن پاک کی تکمیل اور حفظ کا موقع ہے, اور اس موقع پر بنس سے حدیث دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بابرکت مجلس جس میں ان بچوں نے اپنا آخری سبق سنا کر اپنے حفظ کی تکمیل کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کی, اور قرآن پاک کے ساتھ ایک نسبت ان کی قائم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا, قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت, یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر دنیا میں کیوں بھیجا جا رہا ہے, وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ کے اندر بیان فرمائے. سب سے پہلا موقع وہ ہے جہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علی صلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی جو تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کی تھی, اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, اور اس کے لیے بھی ایسا انداز اختیار کیا گیا گویا اس پورے منظر کو نگاہوں کے سامنے تازہ کیا جا رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے, کعبۃ اللہ کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے کی, وہ اس کی بنیادیں پہلے ہی سے زمین کے اندر موجود تھیں, اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی تھی, اور طوفان نوح کے موقع پر وہ اٹھا لیا گیا تھا, اور خالی زمین کے اندر اس کی بنیادیں باقی رہ گئی تھی, اور وہاں ایک ٹیلا سا تھا جو اسی طرح رہا, اور دوسرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے طوفان نوح کے بعد اس کی جو زیارت کی حجمت کیا وہ اسی حالت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لیا جائے, چنانچہ اسی مقصد کے لیے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا, حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دو پاکیزہ بیویوں میں سے ایک حضرت ہاجرہ, جن کے وطن سے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے, ان کو لے کر وہاں مکہ مکرمہ کی اس وادی غیر ذی ذرع میں پہنچانے کا حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا. چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہاں عراق سے یہاں پہنچے شام سے, اور یہاں آنے کے بعد اس وقت وہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک قلعہ سا تھا, کوئی آبادی وہاں نہیں, ایک فرد بشر بھی, پورا علاقہ ایک دم غیر آباد, اور غیر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ کھیتی کے بھی لائق نہیں, آبادی ہے غیر سی ذرا, یعنی ایسی وادی نہ کھیتی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہیں پر چھوڑا, اور کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیلا حضرت حاجرہ کے حوالے کیا اور روانہ ہو, کچھ کہانی بس ان کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے. حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو کوئی ہے بھی ایسی جگہ پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں, خاموش. پوچھا پھر پوچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں ڈالا, ان کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ حضرت حاجرہ پوچھ. اس کے جواب میں حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, پہلے خود تو یہ بھی نہیں کہا, جب کہا جی ہاں تو پھر ان کا یقین دیکھی. حضرت حاجرہ جواب میں فرماتی ہے, ادھر نہیں مزید, کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہے, وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. بس ایسی حالت میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے دور ایک ایسی جگہ پر جہاں سے یہ اخیر میں نظر آ رہے تھے, اس کے بعد آگے نظر آنے کی امید نہیں تھی. وہاں کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی ذرع تیرے حرمت اور عظمت والے مکان کے پاس ٹھہرایا ہے, کیوں, لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. اسی مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے, اور ربنا فجعلنا ربنا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہ, کہ ہمارے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرے. ورزقہم من الثمرات, اور ان کو پھلوں سے روزی عطا کرے. یہ دعا کی روانہ ہو گئے, ہاں وہ بھی ان کو پتا نہیں حضرت حاجرہ اور حضرت کو کہ بھائی وہاں یہ کھڑے رہ کر یہ دعا کر, اب وہ یہاں ہے, وہ کھجوروں کا تھیلا اور پانی مشکلے کا کب تک چلتا, بچے کو تو ضرورت تھی نہیں, وہ تو دودھ پیتا تھا ماں کیا, لیکن وہاں حضرت حاجرہ کا دفتوشا ختم ہو گیا, وہاں کچھ نہیں ہے, اور دودھ نہ ملنے اور اس کی وجہ سے پیاس محسوس کر کے بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں وہاں یہ کر رہا ہے, رگڑ رہا ہے. حضرت حاجرہ جو ہے بے چین ہو کر جس سے دنیا کے کوئی نظر آوے, وہ ادھر وہ صفا پر جا رہی ہیں, کبھی وہاں سے دوڑ کر ادھر وہ مروہ پر جا رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں پورے صحرا کے اندر کوئی آدمی انسان نظر آوے تو اس سے کوئی مدد آ جاتی ہے. بہرحال اس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں امتحان لیا, کوئی ایک امتحان نہیں تھا, ایک ہر امتحان ایسا زبردست تھا کہ ہم اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ابراہیم ربہ بکلمات فاطمہ, حضرت ابراہیم کو آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں سے, اور ہر امتحان میں وہ کامیاب رہے. جب کامیاب رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منصب امامت دیا گیا. ان جاہل کنہنا سے امام, وہاں بھی وہ اپنی اولاد کو نہیں بھولے. فوراً اللہ سے وہ پوچھتے ہیں اور ان ذریتی میری اولاد میں بھی یہ امامت کا سلسلہ, دینی پیشوائی کا سلسلہ جاری رہے گا نا. حال اللہ انار والدین والدین والی تعالیٰ نے فرمایا ہاں, لیکن وہ جو اس کے عقل میں جو اپنے آپ کو اس طرح سے ہٹا لیں گے ان کو یہ پیشوائی کا عہدہ نہیں ملے. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس طرح وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیے جانے والے تمام امتحانات اور آزمائش کے لیے پیش کیا. یہ ساری تفصیلات بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود. اور پھر اسی یہی بچہ جب بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کے ذریعے سے یہ بیت اللہ کی تعمیر کرائی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا. حضرت ابراہیم آئے اور یہ بیت اللہ کی بنیادیں, اس کی نیوم, اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ زمین کے اندر چھپا ہوا تھا. وہ حضرت جبریل کو بھیج کر اس کو باقاعدہ کھول کر بتایا گیا. حضرت جبریل نے جو اس کو کھول کر بتایا کہ اب ان بنیادوں پر آپ کو اس کی تعمیر کرنی ہے. اور اسی کا قرآن میں باری تعالیٰ نے بھائی بیر کو ابراہیم القواعدہ بھائی دے و اسماعیل کو کہہ کر کے تذکرہ فرمایا. اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے جو مختلف دعائیں کہیں, بہت ساری دعائیں کی ہیں. پہلی دعا تو یہی تھی, ربنا مجالنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, کہ ہمارے پروردگار پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ مجھے اور میرے بیٹے ہم دونوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہماری اولاد میں سے پوری امت ایسی پیدا کیجیے جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہ امت محمدیہ کا بھی سوال حضرت ابراہیم نے اسی موقع پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کیا. والے نام مناسے کا اور عبادت کے طریقے بھی ہم کو بتا دیجیے کیسے ہمیں عبادت کرنی. اور پھر آگے ربنا وبصر رسولا منہم, اور اللہ اس امت کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجیے. اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیات. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی گویا قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے اولین مقصد جو تھا وہ یہ تلاوت آیات یا قرآن کے الفاظ کی تعلیم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کو سکھلانے کے سلسلے, قرآن دیکھ کر ناظرہ کا شعبہ, قرآن زبانی فکر کا شعبہ, قرآن کی تجوید اور خراب عمدہ طریقے سے پڑھنے پر جو محنت کی جاتی ہے, وہ قرآن کے الفاظ پر تین طریقوں سے جو محنت کی جا رہی ہے مکاتب میں مدارس کے اندر, یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا جو مقصد ہے تلاوت آیات, اسی کو انجام دیا جا رہا ہے. پہلا درجہ یہ جو ابھی بچوں نے جن سے قرآن پاک کی تکمیل کی وہ اسی سلسلے کی ایک شاخ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے ہیں. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی, اور خود یہ کتاب کے ایک معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. بخاری شریف کی روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وإنما كان الذي يؤيد وحيا أوحاه الله إليه فرماك آیت یا آیات یا سورت کی تلاوت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لکھنے والے لکھنا جانتے تھے ان کے ذریعے سے اس کو لکھوا بھی دیا تھا. وہ دونوں اہتمام قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا، اور بہت سے وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ. سب سے پہلا سینہ جس میں قرآن محفوظ ہوا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس ہے. آپ بڑے اہتمام سے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورہ قیامہ کے اندر. بہرحال جو قرآن کے الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جن جو قرآن کے حفظ کی تکلیف اسی کی اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں خیر من تعلم القرآن، حضرات صحابہ جو حضرات انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جماعت ہے، تو وہ جو سب سے افضل جماعت ہے ان کو خطاب کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں تم میں بھی بہتر کون؟ وہ قرآن پاک کو سیکھے، اور خالی سیکھنے پر اکتفا نہیں بلکہ سیکھنے کے بعد سکھلانے کا سلسلہ بھی قیامت تک باقی رہنا چاہیے. صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. جن جن حضرات صحابہ نے قرآن پاک سیکھا انہوں نے سکھلایا، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز سیکھی ہو اور وہ دوسروں کو سکھلائی. حضرت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو تاریخی خطبہ دیا تھا اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فَلِوَلِّلِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہے. حضرات نے اس پر اتنا اہتمام سے عمل کیا کہ جتنی چیزیں سنی ہوتی تھیں وہ سب پہنچا. آج کوئی بڑے سے بڑا عالم یا کوئی بڑے سے بڑا مبلغ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جتنی چیزیں حاصل کی ہیں وہ سب لوگوں کو صحابہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بنتا ہے کہ آخری جب موت کی گھڑی سے پہلے کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ سب پہنچا دیا سوائے ایک کے، اور وہ بھی پہنچا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت. تو اس نے ہمیشہ تھا کہ کوئی اس کو سن کر جو ہے اعتماد کر کے عمل کے معاملے میں سست پڑ جائے، اس لیے اس میں بھی تاخیر کی بصیرت کے پیشے رکھے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمل کو دیکھ کر یہ چیز ان کے اندر نہیں. لالا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کا تعلم سیکھنا اور سکھانا یہ سلسلہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک چلا رہا ہے، اور چونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، نصیحت کی اس کتاب کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے گویا قرآن کی حفاظت کا ایک ایسا نظام قائم کیا، قدرتی نظام، قدرتی نظام. فطری اس میں حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ یا ساری دنیا کے مسلمان مل کر کوئی جنرل میٹنگ بلاتے اور قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی کیا کرتے فیصلہ کرتے کہ ہمیں اس تدبیر سے یہ کام کرنا ہے تو بھی وہ ایسا منظم طریقے سے کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے دلوں میں اللہ نے یہ تقاضا ڈالا تو وہ اپنے آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائی اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے. اللہ نے اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے جو اپنی اولاد کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں. بڑے مبارک ہیں آج جب کہ لوگ اپنی اولاد کو ادھر سے اور دنیا کی تعلیم کے اندر لگانے کا اتنی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ جو خاندان جو ایوینیاں قدیم زمانے سے علمی خدمات دینی خدمات انجام دیتی چلی آ رہی ہیں ان کے افراد کی گویا سوچ بھی بدلتی جا رہی ہے اور وہ بھی اب اپنے بچوں کو بجائے مدرسوں میں پڑھانے کے اسکول کی طرف بھیجنے جو ہے رجحان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ایک نعمت اللہ نے جو خاندان میں دی تھی, حالانکہ اچھی چیز آئے تو آدمی تو یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے گھرانے سے میری فیملی سے میرے خاندان سے یہ چیز قیامت تک نکلنی نہیں چاہیے. میں علماء سے کہوں گا آج پہلے علموں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اپنے اولاد کو خود اپنے ارادے سے مدرسے میں بھیجنے کے بجائے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں یا اپنے پاؤں پر بلہارا مار کر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان سے اس کو نکال دیا. یہ تو وہ چیز تھی کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی نہیں جا سکتی. آج معاملہ الٹا جا رہا ہے, بہت بڑا اہتمام کرنے ہر زمانے میں ہر چیز کے ذہن کام کرنے والے ہوا کرتے. بھائی تاجروں کا خاندان ہے وہاں تجارت چلتی ہے, لوہاروں کا خاندان ہے وہاں لوہاری چلتی ہے, بڑھئیوں کا خاندان ہے وہاں دھوبیوں کے خاندان ہے دھوبی کا پیشہ چلتا ہے. اہل علم کا خاندان ہے تو اس میں اب وہ اگر اپنے بچوں کو وہ کسی جگہ بھیجیں گے تو کیا تاجر لوگ اپنے بچوں کو جلائیں گے ان کی حفاظت کے واسطے؟ بہت بڑا عالمیہ ہے اس وقت. اس لیے میں خاص طور پر علماء سے کہوں گا, دیندار گھرانوں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں یہ سلسلے جاری کیے ہیں تو آپ اس کو طے کر لیجیے کہ میرے جیتے جی تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ سلسلہ ہمارے خاندان سے نکل نہ پائے. ہم تو کوشش نہیں, ہم نے پڑھا ہے ہم اپنے اولاد کو پڑھائیں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ہر تمام ملکوں میں یہ جو یہ ہوتی ہے آرمی لشکر, لشکر کے اندر جو ہوتے ہیں آرمی کے رہائش کے لیے کوئی بھی ملک آرمی کے لوگوں کو عام آبادی میں رہنے نہیں دیتا. ہمارے ہندوستان کے لشکر کے اندر لوگ لشکر کے لوگ افراد ہیں سپاہی, ان سپاہیوں کو آپ کہیں گا تو آپ کو بارڈولی کے اندر ان کا پورے بارڈولی میں پورے بمبئی میں ایک گھر آپ تلاش کیجیے جس کا جو آرمی کا ایک فرد نہیں ہے. اس کے لیے حکومت مستقل الگ آبادیاں کینٹ کینٹ جس کو کہتے ہیں چھاؤنی لشکری چھاؤنی, وہی بڑی آبادیاں اس پوری آبادی میں دوسرا کوئی نہیں, یہی لوگ کون آرمی کے ان کی ضرورت ہے, ان کے لیے ہسپتال الگ, ان کے بچوں کے لیے اسکول الگ, ان کی ضرورتوں کے لیے ساری چیزیں, بچوں کے لیے کھیل کے میدان, ان کی ساری ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ بارڈر کی حفاظت کا یہ سلسلہ جو ان لوگوں کے ذریعے سے قائم ہے تو آگے ان کی اولاد کے ذریعے سے بھی باقی رہنا چاہیے. یہ بھی آرمی کے ایک پر اور ان کی اولاد بھی گنتی میں آئے, اسی لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولادوں کو بھی اسی سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھیں, کبھی ایسی حماقت نہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بہت بڑا بڑی محرومی یہ لیے پیش کرنا ہے. اللہ میں نے آپ کی خان ہمارا یہ جب اہل علم کی اولاد کو دوسری جگہ میں دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس. ہاں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ مولوی کا بھی مولوی یاسین نے مجھے کہا ان کا بچہ بڑی خوشی. ہاں بھائی ہر مولوی کو چاہیے کہ اپنے بچی کو حافظ بھی بنائے قاری بھی بنائے مولوی بھی بنائے. بولا یہ سلسلہ اللہ نے آپ کے خاندان میں ڈالا ہے تو آگے بڑھا, نکلنا نہیں چاہیے نکلنا. دوسروں کو ترغیب دیں گے جن میں نہیں ہے کہ تم بھی آؤ, لیکن جو ہیں ان کو تو اپنے اندر سے نکلنے ہمارا کوشش نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی سعادت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہی وہ چیز بھائی آپ کہاں ادھر جا رہے ہیں, تم اس کو طلب کر رہے ہیں, تم آپ کی رات ٹپک رہی ہے. آدم تو فرماتے ہیں لا حسد الا, دو چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر رال ٹپکانی چاہیے اور آدمی کو تمنا کرنی چاہیے کہ وہ چیز ہمیں. پوری امت کی تعلیم کے لیے دنیا میں تشریف لائے, تربیت کے لیے تشریف لائے, کیونکہ ہر انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوتی ہے, طلب پیدا ہوتی ہے. کسی کو دیکھے گا کہ بی ایم ڈبلیو میں سوار ہو کر جا رہا ہے تو یہ بھی کہا ایسی گاڑی ہم کو بھی ملتا ہے. کسی کو دیکھ رہا ہے کہ بڑے جو ہے بنگلے کے اندر رہ رہا ہے تو یہ دن سوچے گا راج ٹپکائے گا کیسا بنگلہ ہم کو بھی ملنا چاہیے. تو گویا کسی کو اونچے عہدے پر دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آئے گا ایسا عہدہ میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی آپ کو تمنا کرنی چاہیے. یہ نہیں بی ایم ڈبلیو کی نہیں, بنگلے کی نہیں, کلیکٹری اور گورنری کے عہدے کی نہیں, بلکہ حضور فرماتے ہیں لا حسد الا. دو آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر آپ دل میں یہ خواہش کریں کہ ایسا ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے. ایک تو وہ کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی, رات دن اسی میں لگا ہوا مختلف شکل پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے, سب اس کی ساری قوت اسی میں استعمال ہو. اور جس کو مال یا خالی مال نہیں بلکہ اس مال کو رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں برابر فرق. اسی لیے دوسری بات تسلط اللہ تسلط کے الفاظ حدیث کے اندر اللہ نے اس آدمی کو مال پر مسلط, مال اس پر مسلط نہیں ہے, اس کو مسلط ایسا کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے کسی بھی طرح ختم کرنا چاہتا ہے. لوگ اس انداز سے تو لوگ سوچ رہے ہیں بس سب کچھ اسی میں ڈال رہا ہے. تمہارا یہ جو آدمی اس قابل ہے وہاں خالی مال کی وجہ سے اس مال کو جہاں خرچ کر رہا اس کی وجہ سے اس کا روشن کیا گیا ہے. تمہارا یہ بڑی جو ہے ہمارے لیے مسرت کا موقع ہے کہ ہم بچوں نے یہ تکمیل کر لیے ہمارے یہاں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماوے اور وہ والدین بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کے لیے پیش کیا. اور آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 13 بچوں کے والدین کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کے بچوں نے مجھے کی تدبیر کی. واقعات یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے. یہ سعادت بجوڑے والدین دان بخشت خدائے بخشندہ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ورنہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسوم کہا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے, لیکن جو چاہتا ہے لینے کے لیے اللہ نہ اس کو روکتا بھی آگے بڑھنا چاہیے. صلاح عام ہے یارانے مقتدان کے لیے اور آؤ اللہ تعالیٰ نے راستے کھول رکھے ہیں, اپنے اولاد کو اس سے فائدہ پہنچاؤ, خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے.
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله العهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله وأعمال غناهكم معاف ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں. اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بچا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا تیرا مقابلہ کرتے رہے. اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عیسیٰ و اقارب، ہمارے اساتذہ و مشائخ، ہمارے دوست و احباب، ہمارے محسنین و مطالبین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں میں معاف کر، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری عبادت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے متعین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام فکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی دنیا آخرت کی بلائے سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگند نہ بنا. ہماری اولادوں اور مدرسے کے تمام طلباء کو اے اللہ عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے سکھ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا رہے. اللہ جی بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، ان میں سے ہر ایک کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اعتماد
قرآن اخلاق فاضلہ سے مقابلہ فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ قرآن پاک کو ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر دے. اللہ جب یہ قرآن کی تکلیف پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اہل خاندان ان کے اساتذہ ان کے سرمیوں کے حفظ اللہ فرما جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو علم کے حفظ میں لگا رکھا ہے. اللہ ان کے لیے تکلیف کو آسان فرما. اللہ اس جامعہ دار الاحسان کو ہر نو کی طرف نیاز سے نظمات فرما اس کی علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیت کی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند فرما. اللہ اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس کی تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک. اللہ اس ملک میں امن و امان کی بنائے قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں رواداری ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو عام فرما. اللہ جو لوگ ہیں جو اور لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے اللہ یہاں بسنے والوں کے درمیان اللہ بغض اور عداوت کے بیچ ہو رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے. اللہ تمام شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف کے زمانے سے جو سلسلے یہاں چلے آ رہے ہیں مدارس مکاتی دعوت و تبلیغ اور دینی جمعیتوں کے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمیں بھی اس کی قدردانی کی اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ اچھاوت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ جو صلاحیتیں جو قوا جو اسباب و وسائل جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو تیرے دین علم دین اور ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں عطا فرما. اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اپنا دنیا میں سے نہ بنا اپنا آخرت میں سے بنا. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری کو